امتحان ہر ایک سانس آدمی کے لیے ہے، امتحان ہر ایک سانس آدمی کے لیے ہے، امتحان ہر ایک سانس آدمی کے لیے یہ بتلائے محبت ہے سر خوشی کے لیے، یہ بتلائے محبت ہے سر خوشی کے لیے۔ سر خوشی مانے کامیابی، سر خوشی مانے کامیابی ہے، امتحان ہر ایک سانس آدمی کے لیے یہ بتلائے محبت ہے سر خوشی کے لیے، کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو، کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے، وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے، کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے۔ متائے غم زدگاں غم نہیں تو پھر کیا ہو، متائے غم زدگاں غم نہیں تو پھر کیا ہو، یہ اور بات کے ہیں ان کے غم خوشی کے لیے، یہ اور بات کے ہیں ان کے غم خوشی کے لیے، متائے غم زدگاں غم نہیں تو پھر کیا ہو، یہ اور بات کے ہیں ان کے غم خوشی کے لیے، یہ اور بات کے ہیں ان کے غم خوشی کے لیے۔ تیرے بغیر بھی مانا کہ لوگ زندہ ہیں، تیرے بغیر بھی مانا کہ لوگ زندہ ہیں، ترس رہے ہیں مگر لطف زندگی کے لیے، ترس رہے ہیں مگر لطف زندگی کے لیے، تیرے بغیر بھی مانا کہ لوگ زندہ ہیں، تیرے بغیر بھی مانا کہ لوگ زندہ ہیں، ترس رہے ہیں مگر لطف زندگی کے لیے، ترس رہے ہیں مگر لطف زندگی کے لیے۔ اسی کو حق ہے اجالے ہمیں کرے تقسیم، اسی کو حق ہے اجالے ہمیں کرے تقسیم، وہ جس نے خود کو جلایا ہو روشنی کے لیے، وہ جس نے خود کو جلایا ہو روشنی کے لیے، تیری تلاش میں تائب ہوا ہوں غیروں سے، تیری تلاش میں تائب ہوا ہوں غیروں سے، نہ کوئی میرے لیے ہے نہ میں کسی کے لیے، نہ کوئی میرے لیے ہے نہ میں کسی کے لیے تیری تلاش میں تائب ہوا ہوں غیروں سے تیری تلاش میں تائب ہوا ہوں غیروں سے نہ کوئی میرے لیے ہے نہ میں کسی کے لیے نہ کوئی میرے لیے ہے نہ میں کسی کے لیے تیرے بغیر بھی مانا کہ لوگ زندہ ہیں تیرے بغیر بھی مانا کہ لوگ زندہ ہیں ترس رہے ہیں مگر لطف زندگی کے لیے ترس رہے ہیں مگر لطف زندگی کے لیے کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے متائے غم زدگاں غم نہیں تو پھر کیا ہو متائے غم زدگاں غم نہیں تو پھر کیا ہو یہ اور بات کے ہیں ان کے غم خوشی کے لیے یہ اور بات کے ہیں ان کے غم خوشی کے لیے غم کی تاثیر ہے اپنی اپنی غم کی تاثیر ہے اپنی اپنی شرح و تعبیر ہے اپنی اپنی شرح و تعبیر ہے اپنی اپنی قید مانگے ہے کوئی آزادی قید مانگے ہے کوئی آزادی فہم و تدبیر ہے اپنی اپنی فہم و تدبیر ہے اپنی اپنی شرح و تعبیر ہے اپنی اپنی آئینے سے نہ گرزاں رہی ہے آئینے سے نہ گرزاں رہی ہے اس میں تصویر ہے اپنی اپنی اس میں تصویر ہے اپنی اپنی آئینے سے نہ گرزاں رہی ہے اس میں تصویر ہے اپنی اپنی کون ہے جو یہاں نہیں پابند کون ہے جو یہاں نہیں پابند ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی کون ہے جو یہاں نہیں پابند ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی
اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی قید میں نہیں ہوگا آدمی تو نفس کی خواہشات کی قید میں ہوگا قید تو بہرحال رہنا ہے
کون ہے جو یہاں نہیں پاون، ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی، شرح و تعویر ہے اپنی اپنی، میرا تائب ہے غم ہی سرمایہ، میرا تائب ہے غم ہی سرمایہ، ہر کی جاگیر ہے اپنی اپنی، ہر کی جاگیر ہے اپنی اپنی، میرا تائب ہے غم ہی سرمایہ، میرا تائب ہے غم ہی سرمایہ، ہر کی جاگیر ہے اپنی اپنی، شرح و تعبیر ہے اپنی وہ جو دل ان کو دیے رہتے ہیں، وہ جو دل ان کو دیے رہتے ہیں، وہ جو دل ان کو دیے رہتے ہیں، جہاں تھیلی پہ لیے رہتے ہیں، جہاں تھیلی پہ لیے رہتے ہیں، وہ جو دل ان کو دیے رہتے ہیں، جہاں تھیلی پہ لیے رہتے ہیں، دامن دل ہے تار تار مگر، دامن دل ہے تار تار مگر، دامن دل ہے تار تار مگر، اپنے ہونٹوں کو سیے رہتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو سیے رہتے ہیں، وہ جو دل ان کو دیے رہتے ہیں، جہاں تھیلی پہ لیے رہتے ہیں، دامن دل ہے تار تار مگر، اپنے ہونٹوں کو سیے رہتے ہیں، خود شکستہ دکھائی دیں لیکن،
اللہ والوں کا حال بیان کیا گیا اس میں، کہ خود شکستہ دکھائی دیں لیکن،
خود شکستہ دکھائی دیں لیکن، فتح عالم کو کیے رہتے، فتح عالم کو کیے رہتے، خود شکستہ دکھائی دیں لیکن، فتح عالم کو کیے رہتے، جہاں تھیلی پہ لیے رہتے ہیں، ڈھونڈیے گھر تو ہے بادان صبح، ڈھونڈیے گھر تو ہے بادان صبح، ڈھونڈیے گھر تو ہے بادان صبح، اور دیکھیں تو پیے رہتے، اور دیکھیں تو پیے رہتے، ڈھونڈیے گھر تو ہے بادان صبح، ڈھونڈیے گھر تو ہے بادان صبح، ڈھونڈیے گھر تو ہے بادان صبح، اور دیکھیں تو پیے رہتے ہیں، اور دیکھیں تو پیے رہتے ہیں، وہ جو دل ان کو دیے رہتے ہیں، جہاں تھیلی پہ لیے رہتے ہیں. نہ دل میرا نہ جا میری نہ تن میرا نہ دھن میرا نہ دل میرا نہ جا میری نہ تن میرا نہ دھن میرا نہ تن میرا نہ دھن میرا کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا نہ دل میرا نہ جا میری نہ تن میرا نہ دھن میرا کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا ہوا ہے جب سے میرا رابطہ ایک رشک گلشن سے ہوا ہے جب سے میرا رابطہ ایک رشک گلشن سے نئی خاطر ملاتا ہے گلوں کو باغ پن میرا نئی خاطر ملاتا ہے گلوں کو باغ پن میرا کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں سر شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا سر شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں سر شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ایک رفتگان شوق جو منزل تلک گئے ایک رفتگان شوق جو منزل تلک گئے ایک ہم کے چار گام چلے اور تھک گئے ایک ہم کے چار گام چلے اور تھک گئے
گام مانی قدم گام مانی قدم
ایک رفتگان شوق جو منزل تلک گئے ایک رفتگان شوق جو منزل تلک گئے ایک ہم کے چار گام چلے اور تھک گئے ایک ہم کے چار گام چلے اور تھک گئے. آواز آئی اپنے ہی اندر تلاش کر, آواز آئی اپنے ہی اندر تلاش کر. ہم ان کو ڈھونڈنے جو بہت دور تک گئے, ہم ان کو ڈھونڈنے جو بہت دور تک گئے.
اللہ تعالی کیا عمدہ ترجمہ کیا ہے, وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا تم اپنے اندر نہیں دیکھتے ہو ہمیں, اور اسی کو مطلب کہ باہر کی تو چیزیں ہیں چاند سورج ستارے, لیکن تمہاری جان کے اندر تمہاری ہستی خود میری وجود کی دلیل ہے. اسی کو میری ہستی ہے اکبر الہ آبادی مرحوم اللہ والے شاہد, میری ہستی ہے خوش شاہد وجود ذات باری کی, دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں
سکتی.
بہت عمدہ طیب صاحب نے وفی انفسکم افلا تبصرون.
آواز آئی اپنے ہی اندر تلاش کر, آواز آئی اپنے ہی اندر تلاش کر. ہم ان کو ڈھونڈنے جو بہت دور تک گئے, ہم ان کو ڈھونڈنے جو بہت دور تک گئے. ایک رفتگان شوق جو منزل تلک گئے, ایک ہم کے چار گام چلے اور تھک گئے. ٹوٹے ہوئے دلوں کی پذیرائی دیکھ کر, ٹوٹے ہوئے دلوں کی پذیرائی دیکھ کر, فرت خوشی سے چہرے غموں کے دمک گئے, فرت خوشی سے چہرے غموں کے دمک گئے. ٹوٹے ہوئے دلوں کی پذیرائی دیکھ کر, فرت خوشی سے چہرے غموں کے دمک گئے. بس جوں ہی دل میں مہرے ہدایت ہوا طلوع, بس جوں ہی دل میں مہرے ہدایت ہوا طلوع, تقدیر کے ہمارے ستارے چمک گئے, تقدیر کے ہمارے ستارے چمک گئے. بس جوں ہی دل میں مہرے ہدایت ہوا طلوع تقدیر کے ہمارے ستارے چمک گئے.
آخری شعر لگیے کہ
منزل قریب دیکھ کے اترائیے نہیں, منزل قریب دیکھ کے اترائیے نہیں, منزل قریب دیکھ کے اترائیے نہیں, منزل کے آس پاس ہی کتنے بھٹک گئے, منزل کے آس پاس ہی کتنے بھٹک گئے, منزل قریب دیکھ کے اترائیے نہیں, منزل کے آس پاس ہی کتنے بھٹک گئے.
آئی ہے دوسرا ملاقات تھوڑا سا وقت. اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل, خانقاہ میں امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, فرانس, یونین, بنگلہ دیش, برما, ہندوستان وغیرہ کئی ملکوں کے لوگ جمع تھے جو اپنی اصلاح کے لیے حضرت والا کی خدمت میں آئے ہوئے تھے. اسی طرح پاکستان کے کئی صوبوں کے لوگ بھی تھے. ان کو دیکھ کر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل ہے کہ کالے گورے سانولے ہر رنگ کے آدمی جمع ہو گئے اور یہاں رنگ اور زبان کی کوئی تفریق نہیں, کیونکہ جنت میں کوئی ملک اور کوئی صوبہ نہیں ہے, نہ وہاں فرانس ہے, نہ امریکہ, نہ ہندوستان, نہ بنگلہ دیش, نہ پنجاب, نہ سندھ, نہ بلوچستان. لہذا جن کو جنت میں جانا ہے ان کے دل میں عصبیت یعنی تعصب نہیں ہے. یہی علامت ہوتی ہے کہ یہ جنتی لوگ ہیں, اور جنت میں سب کی زبان عربی ہوگی, اور جو عربی نہیں پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیں گے. ہر جنتی عربی بولے گا. وہاں قومیت, صوبائیت, لسانیت نہیں ہوگی کہ پنجابی پنجابی بول رہا ہے, سندھی سندھی بول رہا ہے, گجرات کا گجراتی بول رہا ہے, وہاں سب عربی بولیں گے. قرآن و حدیث میں بیٹیوں کی فضیلت, بہت سو کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, انہیں پریشانی ہوتی ہے بیٹیاں ہو رہی ہیں ان کا کیسے, تو کیا نہیں کہا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا مشکل ہوگی, لڑکے پہ خوش ہوتے ہیں. تعالیٰ کی حدیث پاک میں شاید میں بھی ہو کہ وہ عورت بہت خوش نصیب ہے جس کی پہلی اولاد لڑکی ہو. لڑکیوں کو تو وہاں دفن کر دیتے تھے. ایک صحابی نے سنا کہ جاہلیت کا قصہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول, جاہلیت کے زمانے میں میری چھوٹی بیٹی تھی, میں نے گڑھا کھود کے اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا. وہ ابا ابا چلاتی تھی کہ ابا کیا کر رہے ہو, ابا کیا کر رہے, اور میں نے اس کو دفن کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس سے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسو سے. بیٹیوں کے پیدا ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے. جس کے تین بیٹیاں ہوں گی اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کی پرورش کرے, ان کو دین سکھائے اور ان کے اچھا رشتہ وغیرہ کر دے, تو اس کو جنت کی بشارت ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے دو ہوں, تو آپ نے فرمایا دو پہ بھی جنت کی بشارت ہے. پھر ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر کسی کے ایک ہو اور وہ اس کی اسی طرح دین سکھائے پرورش کے, تو اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت ہے. تو جس جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے, جنت کی بشارت مل رہی ہے, تو اس پہ کیا پریشان ہونا, خوش ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہیں کیونکہ ان کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے. وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یکون لأحدکم ثلاث بنات او ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ. کسی کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں, پس ان کے ساتھ بھلائی کرے یعنی پرورش کرے, دین سکھائے, تو وہ جنت میں داخل ہوگا. لا یکون لأحدکم ثلاث بنات او ثلاث اخوات, یعنی بیٹیاں ہوں یا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا, بہن ہے, اس کی پرورش کر کے اس کی دین سکھایا, تو اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے. اور دوسری روایت میں ارشاد ہے من کانت له ثلاث بنات اور ثلاث اخوات اور ابنتان اور اختان فاحسن صحبتهن واتق الله فیہن فلہ الجنہ. جس کے تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں, ان کی اچھی طرح پرورش کرے. جس کے تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں, ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے ادائے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور بعض روایات میں آپ نے تین بیٹیوں اور دو بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی, تو کسی نے عرض کیا کہ اگر کسی کے ایک ہی لڑکی ہے تو آپ نے اس کو بھی جنت کی بشارت دی. اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ان پر جنت کا وعدہ نہ ہوتا. اگر بیٹیاں نعمت نہ ہوتی تو ان پر جنت کا وعدہ نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ یہ سبب نزول رحمت ہیں, یہ بیٹیاں جو ہیں رحمت کے نزول کا, رحمت کے آنے کا سبب ہے. جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں وہ خوش ہو جائے, ہرگز دل چھوٹا نہ کرے اور ان کو نعمت سمجھے. جن کی وجہ سے جنت مل جائے وہ نعمت نہ ہوں گی. بس بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر جس کے چہرے پر غم آ جائے, یہ شعار کافرانہ ہے, کافروں کا طریقہ ہے, یعنی کافروں جیسا کام ہے. کیونکہ کافر بیٹیوں کی خبر سن کر غمگین ہو جاتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو لعنت سمجھتے تھے کہ داماد ڈھونڈنا پڑے گا, اور اپنی سبکی سمجھتے تھے, اسی لیے زندہ دفن کر دیتے تھے. ایسے شقی القلب اور جانور تھے. اسی کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, جب زندہ کی جانے والی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. ان بیٹیوں ہی سے تو انسان پیدا ہوتے ہیں, ان کو حقیر سمجھنا علامت کافرانہ اختیار کرنا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب یہی لمن یشاء اناثا وَيَحِبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ، یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیٹیوں کو مقدم فرمایا جس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہے جس کے پیٹ سے پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہو. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان من یمن المرأة تبکی رہا بالانسا قبل الذکر، یعنی اور روح المعانی میں حضرت قتادہ سے مروی ہے، یعنی وہ عورت مبارک ہے، ترجمہ ہے اس کے لیے مبارک ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. وَمَنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِأُنْسَا، روشنی ڈال رہے تھے تو سمجھ نہیں آتی. ہاں، لہذا بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خبر سن کر مسکراؤ اور خوش ہو جاؤ کہ گھر میں برکت نازل ہو گئی. اسلام نے بیٹیوں کو کیا عزت دی ہے، اس لیے بیٹیوں کو نعمت عظمیٰ سمجھو. انہی سے تو اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں عالم میں اللہ تعالی کے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا. اگر بیٹیاں مبارک نہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے نبی کا نسب بیٹی سے نہ چلاتا. معلوم ہوا کہ بیٹیاں بہت مبارک ہیں، اس لیے ان کو حقیر نہ سمجھو. بیٹے تو بیٹیاں لاتے ہیں، اور بیٹیاں بیٹے یعنی داماد لاتی ہیں. بیٹے تو بیٹیاں لاتے ہیں اور بیٹیاں یعنی اور بیٹیاں بیٹے یعنی داماد لاتی ہیں. بعض وقت داماد ایسا لائق مل گیا جو بیٹوں سے بھی زیادہ خدمت گزار نکلا. البتہ اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اس نیت سے مانگو کہ اسے عالم اور حافظ بناؤں گا تاکہ وہ اللہ والا بن جائے، دین کا کام کرے اور ہمارے دینی اداروں کو چلائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. مراکز لذت کے گندے مقامات سے اتصال کی ہمت ہے حکمت، یعنی جو گناہ کے مرکز ہیں وہ گندے مقامات سے ملے ہوئے ہیں. گندے مقامات سے جو لذت کی جو مراکز مرکز ہیں ان کا اتصال متصل ہیں، قریب ہیں، ملے ہوئے ہیں کس سے؟ گندے مقامات سے. اس کی حکمت بیان فرمائے. ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ نہ جانے کیوں ہمارے پیچھے ڈنڈا لیے پھرتے ہیں، حالانکہ ہم نے کیا کیا، نہ لیا نہ دیا، صرف دیکھ لیا. اللہ تعالی نے بدنظری کو حرام کیا اس لیے کہ بدنظری کرنے سے بات صرف نظر تک نہیں رہتی، گناہ خصوصاً باہی گناہ کی خاصیت ہے کہ یہ ایک حد پر قناعت نہیں کرتا. حالانکہ شروع میں نفس یہی کہتا ہے کہ صرف دیکھ کر مزہ لے لو، کچھ اور نہ کرنا، لیکن جب دیکھ لیا تو اور آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ گال کا چمہ لے لو. جب چمہ لے لیا تو گال تک نہیں رہتا، چمہ تو ابتدائی مراحل اور ابتدائی منازل ہیں، لیکن گالوں کا چمہ آخر میں کہاں پہنچاتا ہے؟ پیشاب اور پاخانے کے مقام پر، اور عورت ہے تو اس کے پیشاب کے مقام پر، اور مرد ہے تو پاخانے کے مقام پر پہنچاتا ہے اور ذلیل و خوار کر دیتا ہے. دیکھو یہ جو عزت والا جو اتنا کھل کھل کے بیان فرماتے تھے، یہ کسی عزت کے کامل متقی ہونے کی دلیل ہے. اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، غیر متقی یہ بیان ہی نہیں کر سکتا. اور حضرت کا جلد دیکھیے کہ کسی کی پرواہ نہیں. شروع سے جب سے حضرت کی خدمت میں 1969 میں حاضر ہوا، بہت لوگ اعتراض کرتے تھے. اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہاں صرف ایک ہی مضمون بیان ہوتا ہے, تو جب جس اس میں ملک میں کالرا پھیلا ہو تو وہاں حکیم جو ہے کالرے کا علاج کرے گا جو جان لیوا ہے, یا نزلہ زکام کا علاج کرے گا. تو یہ گناہ جو ہے یہ بدنظری کا, عشق مجازی کا, یہ اس وقت کی بات نہیں ہے, بہت 1969 کی بات بتا رہا ہوں. اس کا حضرت فرمایا کہ میں اس کا اریانی و فحاشی کا سیلاب دیکھ رہا ہوں. اس وقت حالانکہ ٹی وی بھی شروع شروع میں ہی آیا تھا تھوڑا تھوڑا, کہ حضرت فرمایا کہ سیلاب دیکھ رہا ہوں. تو میں اپنی عزت کو, اور لوگ بدگمانی بھی کرتے تھے کہ وہاں ایک ہی مضمون ہے, ضرور کوئی نعوذ باللہ ضرور کوئی بات ہے, ایسے بے وقوف بھی کوئی میں نے دیکھا. حضرت کو سخت صدمہ ہوا جو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں. ایک صاحب نے جو بے تکلف تھے حضرت سے, انہوں نے کہا حضرت آپ یہ بیان کرتے ہیں معلوم ہے کہ آپ کوئی چوٹ کھائے ہوئے ہیں. حضرت کو اتنا صدمہ ہوا, حضرت نے تم نے مجھے پہچانا نہیں, مجھے سخت صدمہ ہے. قریبی لوگ, قریبی دوست تھے, چھوٹے تھے حضرت سے, تو حضرت بہت نادم ہوئے, پھر وہ معافی بھی مانگی. مگر یہ جب ان کا حال تھا جو کہ دوست تھے, جو مخالفین تھے وہ کیا کیا اڑاتے تھے. تو اس بارے میں فرمایا کہ میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, مجھے مخلوق کی پرواہ نہیں. کوئی کیا سمجھے, یہ کیا سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. وہی ہوا کہ اسی مضمون سے معلوم ہوا کہ حضرت والا اسی کے مجدد اللہ نے بنا کے بھیجا, اور سارے عالم میں غلغلہ مچ گیا اسی امراض کے علاج کا. ایسا کھل کھل کے کون بیان کرتے. جب یونین میں پہلی دفعہ 1979 میں گئے تو وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ حضرت, اور حضرت نے یہی مضمون بیان فرمایا جیسا اس وقت ہوا, ان کا حضرت کے یہاں بہت اکابر آتی ہیں اور بہت اچھے متقی پرہیزگار اللہ والے ہیں اور بہت اچھا بیان کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہمارا خاص مرض ہے اس سے سرسری گزر جاتے ہیں. تو آپ نے جس طرح آج ہماری دکھتی ہوئی رکھ پہ ہاتھ رکھا, یہ اس سے پہلے کسی نے اس کو اتنا کھل کے بیان نہیں کیا تھا کہ آپ نے ایک ایک جو ہمارے اندر بیماری ہے سب آپ نے کھول کے بیان کر دی, اور ہم انتہائی نفع. وہ سارے نوجوان علماء سب حضرت سے یوک در یوک بیٹھ ہوئے ہیں. حالانکہ چھوٹی سی آبادی ہے اور لیکن چھوٹا سا جزیرہ ہے, مگر بہت خوبصورت ہے. خیر وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن حضرت والا کے ساتھ اصل خوبصورتی تو وہاں تھی. حضرت والا کا دریا کے کنارے پہاڑ کے داما سورت, یہ ایک طرف پہاڑ ہے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے اور دوسری طرف دریا ہے, سامنے اس ساحل پہ بیٹھ جائیے تو ایک طرف پہاڑ دوسری طرف دریا, وہاں حضرت والا ذکر فرماتے تھے, اللہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے. وہ ابھی تک کانوں میں آواز گونجتی ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ ان مناظر کو دیکھ کر دنیا داروں کو تو اپنے یہ فانی حسین یاد آتے ہیں, اور جو فرمایا کہ جو اللہ والے ہیں ان مناظر کو دیکھ کر انہیں اللہ کی یاد اور تیز ہو جاتی ہے, کہ وہ جس مالک نے یہ دنیا ایسی حسین بنائی ہے وہ خود کیسا حسن جمال والا ہوگا. تو اللہ والے حضرت والا کی شان تھی کہ ہر وقت ہر اس میں اللہ تعالی کی نشانیوں کی تلاش کر لیتے تھے. جہاں اہل دنیا کیا دینداروں کا بھی دھیان ہٹ جاتا ہے وہاں سے, جب اچھا منظر دیکھا تو اسی میں گم ہو گئے. تو حضرت والا نے جب یونین میں ایک سب سے زیادہ خوبصورت جگہ تھی وہاں حضرت تشریف لے گئے تھے, پہلے پھر مجھے بتایا لوگوں نے کہ حضرت والا فرما گئے کہ مولوی داؤد کے ساتھ جلدی سے اس کو لے آؤ, تو میں دوسری گاڑی میں وہاں گیا. تو وہاں جو جا کے اوپر منظر دیکھا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے, ساؤتھ افریقہ, لندن, امریکہ, سب جگہ پھرا حضرت والا کے ساتھ. امریکہ بھی اللہ نے دیا، حضرت کی غلامی کے صدقے میں مجھے ہر سفر میں حضرت کے ساتھ اللہ نے نصیب فرمایا. تو وہاں وہ اس کو دیکھا تو جا کے دیکھو قریب میں جو گھاٹی تھی حضرت ادھر بیٹھے، جا کے دیکھو کیسا منظر ہے. تو وہ منظر میں نے اس میں کچھ خود بخود لکھا بھی گیا ہے اس کے اندر، کون سے معارف ربانی میں اس کے. تو ایسا خوبصورت منظر تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو حضرت والا نے پھر جب میں دیکھ رہا تھا تو حضرت والا نے فرمایا دیکھو ان مناظر کو بھی اس پہ سب پہ قیامت قائم ہونے والی ہے، سب فنا ہونے والے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ ان کو دل نہ لگاؤ اس سے کی کیسی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے ایک دن، بس صرف اللہ ہی سے دل لگاؤ وہی باقی ہے. مجھے خیال آیا کہ دیکھو جب یہاں سب ہم سب گم ہو جاتے ہیں ان مناظر میں، حضرت والا اس وقت بھی ہمیں جگا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف، کہ اللہ کو نہ بھولو. تو کیا لطف حضرت کے ساتھ تھا، اس کو کیا بتائے. اللہ اب سوال یہ ہے کہ مراکز لذت اللہ تعالی نے پیشاب پخانے کے گندے مقامات پر کیوں رکھے ہیں، جبکہ اللہ تعالی اور جگہ بھی ان کو پیدا کر سکتے تھے تاکہ بندے حلال میں بھی زیادہ مشغول نہ ہوں، صرف ضرورت پر اکتفا کریں اور مجھ کو نہ بھول جائیں اور گندگی کو دیکھ کر ان مقامات پر پاگل نہ ہو جائیں. یہ ہے اس کی وجہ کہ تاکہ بندے حلال میں بھی زیادہ مشغول نہ ہوں، صرف ضرورت پر اکتفا کریں اور مجھ کو نہ بھول جائیں اور گندگی کو دیکھ کر ان مقامات پر پاگل نہ ہو جائیں. میری یاد کو اولیت اور تمام لذتوں پر فوقیت دیں. یہ اللہ تعالی نے خود انتظام کیا ہے، جیسے ابا جس بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے اس کی شادی بہت زیادہ حسین بیوی سے نہیں کرتا، کیونکہ جانتا ہے کہ اگر پری کی طرح ہوگی تو بیوی سے ہی چپکا رہے گا مجھ کو بھول جائے گا. بس اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کو کی نفسیات کو کون جانتا ہے، اس لیے مراکز لذت کو گندے مقامات کے قریب رکھ دیا تاکہ ان چیزوں سے زیادہ دل نہ لگائیں اور ہم کو نہ بھول جائیں. جس حلال نعمت میں زیادہ مشغول ہو کر اپنے بھول جانے کا خطرہ ہو، اپنے خاص بندوں کو اس حلال نعمت سے بھی بچاتے ہیں. اس لیے میں نے اکثر دیکھا کہ اولیاء اللہ کو بیویاں اچھی نہیں ملی. میں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو جوانی میں دیکھا ہے، اتنے حسین تھے جیسے کوئی فرشتہ ہو، سراہی نما گردن، ہلکا بدن، ململ کا کرتا پہنے ہوئے بہت ہی حسین معلوم ہوتے تھے، لیکن بیوی کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک آنا بھی حسن نہ تھا. اسی طرح حضرت امام محمد بھی مثل چاند کے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ درس کے دوران پیٹھ کے پیچھے بٹھاتے تھے، سامنے نہیں بیٹھنے دیتے تھے. اس وقت وہ امرت تھے، بہت ہی حسین و جمیل تھے. تو امام ابو حنیفہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، امام ہیں اپنے، اس کے سب سے زیادہ متبع لوگ حضرت امام صاحب ہی کے ہیں پوری دنیا میں. تو وہ ان کو داڑھی جب تک نہیں آئی تو پیچھے بٹھاتے تھے، ادھر پڑھاتے تھے، پشت کی طرف بٹھاتے تھے اور ایسے درس دیتے تھے. پھر حضرت راز نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری نے بتایا کہ ایک دن اتنے تھے کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ایک دن رات کو پڑھا رہے تھے تو لالٹین کی روشنی میں ان کی داڑھی نظر آئی کہ اس میں سایہ اس کا نظر آیا. کہتے ہیں محمد تمہارے داڑھی آ گئی، اب سامنے آ جاؤ. تو جو اتنے حسین تھے امام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو بیوی بالکل مکروہ شکل کی ملی، مگر جنت میں یہی بیویاں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. کیونکہ جنت میں یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ بیوی میں مشغول ہو کر اللہ کو بھول جائیں. جنت میں اللہ کو بھولنا محال اور ناممکن ہے, لیکن دنیا میں چونکہ یہ احتمال ہے اس لیے اللہ تعالی نے اپنی یاد میں مشغول رکھنے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ نفس کے مراکز لذات کو پیشاب پاخانے کے مقامات سے قریب کر دیا, اور اکثر اولیاء اللہ کو حسین بیویاں نہیں دی. اہل وجاہت کو تبلیغ کا حکمت آمیز انداز, اہل وجاہت جو ذرا عزت رکھتے ہیں لوگوں میں, بڑے لوگ جو کہلاتے ہیں, تبلیغ کا ایک بڑے ڈاکٹر, ایک بہت بڑے ڈاکٹر جو امریکہ یورپ میں بلائے جاتے ہیں اور بہت دیندار ہیں لیکن داڑھی پر کالا خضاب لگاتے ہیں, حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی آپ کو خضاب لگانے کی ضرورت پیش آئے تو براؤن خضاب لگائیے, کالا خضاب نہ لگائیے گا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کالا خضاب لگاتے, اگر آپ کو کبھی خضاب لگانے کی ضرورت پیش آئے تو براؤن خضاب لگائیے گا, کالا خضاب نہ لگائیے گا. کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کالا خضاب لگائے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے اور اس کیا کبھی کالا خضاب نہیں لگاؤں گا. سبحان اللہ, یہ حضرت والا کا کمال حکمت ہے کہ ان سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے کالا خضاب لگایا ہوا ہے, کیونکہ اس سے وہ سبکی محسوس کرتے. اس طریقے سے ان کو مسئلہ بھی بتا دیا اور ان کی اصلاح بھی ہو گئی. آیت ویحب المتطہرین, باب تفاول سے نازل ہونے کا راز. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اس میں ایک علمی سوال ہوتا ہے کہ یحب کو دو دفعہ کیوں نازل کیا, جبکہ عربی قاعدے سے عطف ممکن تھا. یحب التوابین والمتطہرین نازل کر سکتے تھے, لیکن نازل ہوا یحب المتطہرین ویحب المتطہرین, دو دفعہ یحب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضلوں و رحمہ یحب دو بار نازل کیا کہ اس میں ڈبل انعام ہے. یعنی جس طرح سے میں توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہوں, اسی طرح متطاہرین یعنی جو بتکلف گناہ سے بچتے ہیں اور گناہ سے بچنے میں تکلیف اٹھاتے ہیں, گناہ چھوڑنے کا دل پر غم برداشت کرتے ہیں, اپنی حرام خواہش کا خون کرنے کی مشقت جھیلتے ہیں, ان کو بھی میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اس لیے یحب وہ مستقل نازل کیا, عطف نہیں کیا, تاکہ بندوں کو میرا محبوب بننے کی لالچ میں تکلیف اٹھانا اور میری محبت کے نام پر جان کی بازی لگانا آسان ہو جائے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. حضرت فرماتے ہیں یہ میرا ہی شعر ہے, اللہ کا محبوب بننا کوئی معمولی بات ہے, نعمت عظمیٰ ہے. اسی لیے متطاہرین باب تفاعل سے نازل کیا. اگرچہ یہ جملہ خبریہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبوب بنا لیتا ہے, لیکن اس میں جملہ انشائیہ ہے کہ اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف برداشت کرو. اس جملہ خبریہ میں یہ انشائیہ ہے, ورنہ باب تفاول کے بجائے کوئی دوسرا صیغہ بھی نازل کر سکتے تھے. یحب الطاہرین فرما دیتے کہ میں پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہوں. لیکن نہیں تطہر باب تفاعل سے نازل کیا، اور باب تفاعل میں تکلف کی خاصیت ہے. اللہ اکبر کہ عظیم الشان کلام ہے جو اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی طبیعت کو جانتے ہیں. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. تو یہ سب عالم علماء کے سامنے یہ حضرت والا کا بیان ہوتا جس میں علماء آشش کرتے تھے کہ یہ آیت دوبارہ میں یحبو دو دفعہ کیوں نازل کیا، اس کی کیسی عالمانہ تقدیر ہے. اللہ یعلم من خلق، بھلا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا. وہ جانتے تھے گناہوں سے بچنے میں بندوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے تطہر باب تفاعل سے نازل کیا کہ پرانے پاپ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن متطہرین وہ بندے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ کو چھوڑ کر دل کا خون کر لیتے ہیں، اگرچہ گناہوں کی ان کو چاٹ پڑی ہوئی ہے، بدمعاشیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن پرانی سے پرانی عادت کو چھوڑنے کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں. جس کو عادت گناہ کی پڑ جاتی ہے اس سے پوچھو کہ گناہ چھوڑنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل کیا چیز ہے، بندہ ہے کیونکہ بندے کا ہر جز دل کیا چیز ہے بندہ ہے کیونکہ بندے کا ہر جز بندہ ہے. جب ہم اللہ کے غلام ہیں تو ہمارا جز اللہ کا، ہمارا ہر جز اللہ کا غلام ہے. پھر دل اللہ کی غلامی سے کیسے نکل سکتا ہے؟ لہذا دل کو بتکلف زبردستی اللہ کی فرما برداری پر مجبور کرتے ہیں. لہذا باب تفاعل نازل کر کے اللہ تعالی بتکلف گناہوں سے بچنے کی تکلیف اٹھانے والوں کی تعریف فرما رہے ہیں. احسر مرتب عرض کرتا ہے کہ حضرت والا کے خلیفہ مولانا یونس پٹیل صاحب جو افریقہ سے آئے ہوئے تھے اس تقریر کے وقت موجود تھے، بہت بڑے عالم تھے، اس میں دیوبند میں ٹاپ کیا تھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ مغفرت پہ حساب فرمائے. حرم شریف کے سامنے جن کعبہ مکرمہ کے سامنے دم نکلا، اللہ کیسے پیارے بندے تھے، بہت بڑے عالم تھے. دیکھو اسی لیے کی تقریر دیکھ لیجئے کیسی دقیق اور عالمانہ ہے. انہوں نے اس تقریر میں مولانا یونس پٹیل صاحب موجود تھے جو حضرت کے خلیفہ بھی تھے. انہوں نے عرض کیا کہ متطہرین باب تفاعل سے نازل ہونے کا یہ راز نہ انہوں نے کسی عالم سے سنا نہ کسی کتاب میں پڑھا. دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ وضو کے بعد کی جو مسنون دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دیجئے اور گناہوں کی نجاست سے پاک رہنے کی تکلیف اٹھانے والوں اور گناہوں سے بچنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف برداشت کرنے والوں میں مجھے بنا دیجئے. یہی طہارت حقیقیہ ہے، اصلی طہارت ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت کی حقیقت ہے طہارت الاسرار من دنس الاغیار، یعنی غیر اللہ کے میل کچیل سے دل کا پاک ہو جانا. جب کسی حسین یا حسینہ، نمکین یا نمکینہ، دمکین یا دمکینہ، رنگین یا رنگینہ، معشوق یا معشوقہ کی محبت سے دل پاک ہو جائے گا تو سمجھ لو طہارت باطنی حاصل ہو گئی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وضو کے بعد جو یہ دعا تعلیم فرمائی گئی اس میں یہ حکمت ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے دعا درخواست کر رہا ہے کہ اللہ وضو کر کے میں نے جسم تو دھو لیا، ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، یہی میرے اختیار میں تھا، لیکن دل تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، آپ اپنی قدرت قاہرہ سے میرے دل کو پاک کر دیجئے. یعنی گناہوں کے ذوق، گناہوں کی شوق، گناہوں کے طوق یعنی طوق لعنت سے مجھے پاک کر دیجئے. اور ایک نقطہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے جب دیکھا کہ اللہ تعالی توابین کو اور متطاہرین کو محبوب رکھتے ہیں تو امت کو یہ دعا سکھا دی کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور بتکلف گناہوں کے چھوڑنے کی تکلیف اٹھانے والوں میں اور غیر اللہ کی محبت سے دل کو پاک کرنے کی مشقت جھیلنے والوں میں بنا دیجئے، تاکہ اس دعا کی برکت سے امت کو مذکورہ طہارت باطنی کی توفیق ہو جائے اور امت محبوب ہو جائے. اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اب وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ عافیت دارین عطا فرمائے، دین پر استقامت فرمائے، ہم سب کو بدون استحقاق ہم جیسے نااہلوں کو اے اللہ حضرت والا کی دعا کی برکت سے، دعا کے صدقے میں ہمیں اولیاء صدیقین کے آخری سرحد پر پہنچا دیجئے، کیونکہ آپ کریم ہیں، نااہلوں پر بھی فضل فرماتے ہیں، اے اللہ ہم پہ بھی فضل فرما دیجئے. سب سے زیادہ نااہل تو میں ہی ہوں اور ہم سب نااہل ہیں. اللہ آپ کی قدرت کے سامنے، آپ کی عظمت کے سامنے ہم سب نااہل ہیں، اور اللہ ہم سب کو اگر آپ کریم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، اس واسطے ہمت کر کے ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ چھوٹا منہ بڑی بات، مگر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہ چھوٹے منہ کو بڑا منہ بھی بنانا جانتے ہیں، وہ ہر شے پر قادر ہیں. تو اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی منتہا تک، آخری سرحد تک پہنچا دیجئے، اس کے بعد اپنے پاس بلائیے رب العالمین. اور اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، حضرت والا نے جو میں حضرت کی صدر 46 سال رہا، حضرت والا نے یہ دعائیں بارہا 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 مانگی ہیں اور ہم سب کے لیے مانگی ہیں. اے اللہ اگر بھی اس وقت موجود ہوتا تھا مگر اپنے لائق سے کچھ کریں گے، حضرت والا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہ کر سکا، مگر آپ اپنے جو دعا کی وہ حضرت کی مراد ہے اور آپ اپنے خاص بندوں کی مراد کو پورا کرتے ہیں. می دہدی مولانا رومی فرماتے ہیں، می دہدی یزدا یزدا مراد متقی، متقیوں کی اللہ والوں کی مراد کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. تو اللہ آپ حضرت کی مراد کو پورا فرما دیجئے رحمت اللہ علیہ کی، اور ہم کو اس مقام پر پہنچا دیجئے اپنے فضل سے. اے اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہم سب کو اے اللہ سارے احباب کو، دوستوں کو، ہمارے اعزاء و اقربا کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے تمام دور کے اور قریب کے اعزاء کو، اور تمام مسلمین اور تمام مسلمات کو یا رب العالمین اس نعمت سے سرفراز فرمائیے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لو بھائی بچوں کو ٹافی دو.
اچھا شارٹ نوٹس پہ آتے ہیں. کہاں کی فلائٹ ہے؟ ماشاء اللہ ایک ایک دو دو دن کے جا رہے ہیں ماشاء اللہ.
جاتی نہیں ہے
بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو ٹرائل لیتے ہیں اس میں. ایک منٹ ہے سر, ایک منٹ چیزیں رکھی گئی نا. یہ ماؤس دے دیں اور رکھا ہوا. Thank you.